بدھ 8 اکتوبر کے سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان متنازع علاقے کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر شدید گولہ باری کا تبادلہ، ہلاکتیں جاری، تجزیہ کار کا خدشہ ہے۔
اگر یہ گولہ باری کم نہیں ہوئی تو کیا یہ ایک فل سکیل ایسکیلیشن بھی ہو سکتا ہے اس ماحول میں؟
تفصیل ذرا دیر بعد سیربین میں، پہلے سنیے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستانی اور بھارتی افواج کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر ایک دوسرے کے سرحدی علاقوں میں گولہ باری کا سلسلہ آج تیسرے دن بھی جاری رہا، جس میں سرحد کے دونوں طرف مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذیشان حیدر۔
جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا یہ تازہ سلسلہ پیر سے شروع ہوا تھا اور اس میں اب تک دونوں طرف کے حکام کے مطابق کل 17 شہری مارے جا چکے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق پیر سے لے کر اب تک بھارتی فوج کی گولہ باری سے 10 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی فوج کہتی ہے کہ پاکستانی فوج کی فائرنگ سے 7 عام شہری مارے جا چکے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر گولہ باری کا یہ سلسلہ شروع کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، مگر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ہی پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حکام کے مطابق غیر قانونی شراب پینے سے کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
جناح اسپتال کے شعبہ حادثات کی سربراہ ڈاکٹر سیمی جمالی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کچی شراب پینے سے متاثر ہونے والے افراد کی اسپتال آمد کا سلسلہ عید کے دوسرے روز یعنی کل شام سے شروع ہوا تھا۔ ڈاکٹر سیمی جمالی نے بتایا کہ ہلاک شدگان اور متاثر میں زیادہ تر نوجوان ہیں، جن کا تعلق لانڈھی اور کورنگی کے علاقوں سے ہے۔ سندھ میں زہریلی شراب سے ہلاکتوں کا چند ہفتوں میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ عید سے ایک ہفتہ پہلے صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ایسے ہی ایک واقعے میں 2 درجن کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔
ادھر قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کہتے ہیں کہ ایک بم حملے میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے والے صحت کے 3 کارکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کابل کے قریب 4 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کے مجرم قرار پانے والے 5 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ کے علاوہ انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے افغان حکام سے اس سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کی اپیل کی تھی۔ گینگ ریپ کا یہ واقعہ اگست کے اواخر میں ہوا تھا، جس پر پورے ملک میں شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ شام کے علاقے کوبانی کے نواحی علاقے میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور کرد فورسز کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ علاقے میں شدید فائرنگ اور بم دھماکوں کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں اور کئی عمارتوں سے سیاہ دھوئیں کے گہرے بادل اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سرحد پار ترکی میں کرد جنگجوؤں کی جانب سے پرتشدد مظاہرے قریباً 30 شہروں میں پھیل گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کوبانی کو دولت اسلامیہ میں قبضے میں جانے سے بچانے کے لیے حکومت فوری مداخلت کرے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ انتہا پسند اور اجنبی نظریات کی تبلیغ کرنے والوں کے آسٹریلیا میں داخلے پر پابندی لگانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آسٹریلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے افراد کو اسکرین کرنے، ان کی شناخت کرنے، انہیں ویزا دینے سے انکار کرنے کے لیے ریڈ کارڈ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ آسٹریلوی پارلیمنٹ دہشت گردی کو فروغ دینے والے گروہوں پر پابندی لگانے کے متعلق مجوزہ ترامیم پر غور کر رہی ہے۔ اس سال کیمیا کا نوبل انعام خوردبین کی دیکھنے کی قوت بڑھانے پر 3 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے۔ ثنا گلزار۔
ایرک بیٹسک، ولیم مرنر اور سٹیفن ہیل نے خوردبین کی دیکھنے کی حد میں اضافے کے لیے فلورسنس کا استعمال کیا۔ نوبل کمیٹی کہتی ہے کہ ان سائنسدانوں نے سپر ریزولوشن والی فلورسنس مائکروسکوپی کو ترقی دینے پر یہ انعام جیتا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ ان سائنسدانوں کے کام نے مالیکیول یا سالموں کی حرکات کے اصل وقت میں مطالعے کو ممکن بنایا ہے۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کے لیے مالی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ رہا ہے، جس سے عالمی معیشت کی بحالی کا عمل رک سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر معمولی طور پر کم شرح سود، جسے معاشی بحالی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس نے سرمایہ کاروں کو زیادہ بڑے مالی خطرے مول لینے پر بھی اکسایا ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب شرح سود بڑھے گی تو مارکیٹ غیر مستحکم ہو جائے گی۔ یورپ کے رہنما اس بات پر غور کرنے کے لیے آج اٹلی کے شہر میلان میں ایک اجلاس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں۔ یورپی یونین میں بے روزگاری کی شرح 11.5% کی قریباً ریکارڈ سطح پر ہیں، جبکہ اٹلی، اسپین اور یونان کے نوجوانوں کی لگ بھگ نصف تعداد بے روزگار ہے۔ نیویارک کی ایک عدالت آج ایک دلچسپ مقدمے کی سماعت کرنے والی ہے۔ شمائلہ خان۔
امریکہ میں جانوروں کے حقوق کے لیے سرگرم ایک تنظیم نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے جو ٹامی نام کے ایک بنمانس کے بارے میں عدالتی حکم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس بنمانس کو نیو یارک کی ریاست میں ایک چھوٹے پنجرے میں رکھا گیا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ بنمانس کو بھی جسمانی آزادی کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے اور اگر اس کے حق میں عدالتی حکم جاری ہوا تو اس سے جانوروں کے حقوق کے مزید مقدموں کا راستہ کھلے گا۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے
سروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے۔ امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سروین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکہ کی رہنمائی میں کارروائی کرنے والے اتحادی افواج نے دولت اسلامیہ کے ان جنگجوؤں کے خلاف اب تک کی سب سے مؤثر کارروائی کی ہے جو ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شامی قصبے کوبانی پر حملہ آور ہیں۔ اس خبر کی تفصیل اور تجزیہ آپ ذرا دیر بعد سروین میں سن سکیں گے۔ پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا۔ بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان ایک بار پھر محاذرائی شروع ہو گئی ہے اور خطہ جموں کشمیر اور ورکنگ باؤنڈری دونوں ملکوں کے فوجیوں کی باہمی گولہ باری اور شیلنگ سے گونج رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق انڈین دستوں کی گولہ باری سیالکوٹ ریجن کی ورکنگ باؤنڈری کے آر پار جاری ہے اور اس میں سب سے شدید شیلنگ چاروا، ہرپال اور چھپرا کے سیکٹروں میں ہو رہی ہے، جس سے پاکستان میں کئی ہلاکتوں کے ساتھ ساتھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور مال مویشی کا بھی نقصان ہوا ہے۔ صورتحال ہے کیا؟ کیا دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیسی کے امکانات ابھی باقی ہیں؟ دونوں ممالک کیا ایک دوسرے کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور کیا اس تازہ فائرنگ کی کوئی پسپردہ عوامل بھی ہیں؟ آج کے سروین میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب کا احوال بھی کچھ دیر بعد آپ کو سنوائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں سیالکوٹ سیکٹر کے متاثرہ علاقے میں، جہاں ہماری ساتھی صبا اعتزاز صورتحال جاننے کے لیے پاکستانی رینجرز کے ساتھ گئی ہیں۔
اس وقت میں سیالکوٹ کے چاروا سیکٹر میں موجود ہوں۔ یہ دھمال گاؤں ہے، یہ فرنٹیئر کے سب سے قریب علاقہ ہے، یہ پاکستان اور بھارت کی ورکنگ باؤنڈری ہے۔ اس طرف عید کے دن بھارت کی جانب سے آنے والی شیلنگ اور فائرنگ کا سب سے بڑی قیمت چکانی پڑی اس گاؤں کے لوگوں کو۔ جگہ جگہ سے لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ شیلز کے ٹکڑے اور مورٹرز کے کچھ پیسز۔ اس گھر کی دیواروں پر نشانات، ایک بھاری نوعیت کے مورٹر کے، اور اس گھر میں مالی نقصان تو بہت کم ہے، جو یہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے، اس گھر کے دو بچے، ایک 5 سال کا اور ایک 8 سال کا، اور ان کی دادی عید کے ہی دن اس موٹر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہاں آنے سے قبل ہم ڈی جی رینجرز سے بات کر رہے تھے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی 250 کے قریب جو پنجاب رینجرز کی چیک پوسٹ ہیں وہ اس وقت ان جھڑپوں میں انگیج ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ جو ہے فائرنگ اور شیلنگ کا، یہ ڈیکیڈز میں سب سے بدترین واقعہ ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی صبا اعتزاز، جو کچھ دیر پہلے ہی چاروا سیکٹر میں تھیں۔ وہاں صبا اعتزاز نے تھوڑی دیر پہلے ہی صورتحال پر ڈی جی پاکستان رینجرز جنرل طاہر جاوید خان سے بات کی۔
اس دفعہ انہوں نے جو ہے پورے فرنٹ کے اوپر کھولا ہے، آل الانگ 193 کلومیٹر آف دی ورکنگ باؤنڈری، انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، سیکٹر پورے کا پورا کھلا ہوا ہے۔ تو کیا ریزن ہے، کیوں فائر کر رہے ہیں، کیوں ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، اس کا آنسر انہیں کے پاس ہے۔
یہ تھے ڈی جی پاکستان رینجرز جنرل طاہر جاوید خان۔ یہ تھا پاکستان کی طرف سے۔ آئیے اب ادھر سرحد کے اس پار چلتے ہیں بھارت کے ضلع انتظام کشمیر میں، جہاں لائن آف کنٹرول پر گولہ باری پر وہاں کے لوگوں کے تاثرات کیا ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
بیٹا بڑی مشکل ہویا ساڑے کنے، راتی دوائی چڑھائیے آیا لیٹے ہیں، آسا تے گولی چلی ہے، بمب پھٹی ہے، مکان کریا کوئی، آسا پہ بران پچھان ہوئی ہے، دھواں بڑا پیا، کوئی پتہ نہیں لگا کہ بڑی ہے، ابھی گولی چلی جا رہی ہے، کوئی نہیں گل، پتہ نہیں سانو پتہ نہیں لگا کہ بنی ہے سارے کنے،
بچے
رشتے دار وغیرہ رشتے دار سب چلے گئے تھے بےچارے، کتنے کوئی آواز ہے کوئی پتہ لین بھی آخیا سارے گھر نہیں آو، بمباری بڑی چلن دی ہے، ते जनाब तुस दिक्खो आनियै केह् बनदे न साढ़े कन्नै, आए बंदा बमार, पुत्र बेचारा बमार।
मैं बताना चाहता हूँ कि आज चार दिन से बहुत दहशत है, लोगों में बहुत डर पैदा हो रखा है और चार दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायर हो रहा है और बहुत ही नुकसान हुआ है और अरनिया जो टाउन एरिया हमारा तहसील है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल भी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, डेथ हो गई है, चार पाँच आदमियों की, कई जख्मी हो गए हैं और आज सुबह भी फायर बहुत ज़बरदस्त हुआ है।
सर मैं जो खौफ की बात है, हमने तो डेढ़ महीना हुआ है रात को सोए हुए, हमारे बच्चे भी नुकसान हुए, हमारी औरतें भी नुकसान हुई, हमारे माल मवेशी भी नुकसान हुआ और बहुत ही दहशत है, बहुत ज़्यादा दहशत है।
ऐसे जब भी फायरिंग होती है बोल रहे हैं कि सीज फायरिंग का वो उल्लंघन करते हैं, वो क्यों करते हैं कि आप उनको मौका देते हैं। अगर जैसे गांव हमारे घर से बाहर निकलते हैं, सभी को सेफ प्लेसेस पे छोड़ा जाता है, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि हमारी जनता अपने घर से बेघर होकर कहीं दूसरी जगह पे जा रही है, तो इनका फर्ज नहीं बनता कि हम भी फायर खोल दें। कि अगर उनको यही भाषा समझ आती है तो उनको उन्हीं उनकी भाषा में समझाएं। और इस तरह से अगर ये करेंगे, इस तरह से हमारे जो बॉर्डर बेल्ट है पूरी पूरी की पूरी बॉर्डर बेल्ट है जो खत्म हो जाएगी।
अभी आप सुन रहे थे भारत के जरिए इंतजाम कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी से मुतासर लोगों के तासुरात। लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने वाली इन खिलाफ वर्जियों पर भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में क्या रद्द अमल है, इस पर तफसीलात जमा की हैं सुहेल हलीम ने।
इंडिया में आजकल इलेक्शन का सीजन है। महाराष्ट्र और हरियाणा में रियासती असेंबलियों के अहम इंतखाबात जारी हैं और ऐसे में तकरीबन चारों तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी,
पिछले दिनों में पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। चुनाव के समय कहा था भाई अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, चीन कुछ नहीं करेगा। कहना आसान होता है, करना अलग होता है। वही वायदे हिंदुस्तान को बदल देंगे, हिंदुस्तान बदल रहा है।
बुनियादी इल्जाम यह है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के जो वादे इंतखाबी मुहिम के दौरान वजीर आजम ने किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की साबिक इत्तेहादी जमात शिवसेना ने कहा कि रियासत की सियासत इंतजार कर सकती है लेकिन पाकिस्तान को जवाब फौरन दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लीडर नरेश अग्रवाल ने कहा,
पाकिस्तान ऐसा छोटा देश हिंदुस्तान को जिस तरीके से धमकी दे रहा, जिस तरीके से गोलाबारी कर रहा, हम उसका सामने नहीं कर पा रहे। हम सिर्फ बातों का गीदड़ बने हुए, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। देश की सरकार से ऐसी किसी को आशा नहीं थी।
जवाब में बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमा इस तासुर को जायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुनासिब जवाब नहीं दिया है। वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम की कोशिशों के नतीजे में ही आलमी सतह पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है।
पहली बात है कि इट वाज बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी दैट पाकिस्तान रिमेन्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड ऑन द वर्ल्ड होराइजन। और जहां तक इंकर्शन का सवाल है, हम अच्छा जवाब दे रहे हैं, आपसे इतना ही कहेंगे और परेशान भी काफी हैं।
वजीर आजम के दफ्तर से मुंसलिक वजीर जितेंद्र सिंह ने आज मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कहा कि अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं।
बीएसएफ के अधिकारियों से भी हमारा बैठना हुआ और प्रत्येक यहाँ का नागरिक, यदि आप स्वयं भी बात करें तो आपको एहसास होगा, इस बार वो महसूस कर रहा है कि उसके आत्मसम्मान को बल मिला है, उसके स्वाभिमान को बल मिला है। और दूसरी तरफ भी इस बात की एहसास हुआ है, अब ये वो जमाना नहीं रहा कि सिर कटा करके ले जाएंगे और यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होगी।
लेकिन सबसे सख्त जबान बीजेपी के सदर अमित शाह ने एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इस्तेमाल की। कांग्रेस के इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा,
आप कहते हैं क्या फर्क पड़ गया, मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। सोनिया जी के राज में गोलीबारी होती थी ना, तो पाकिस्तान की फौज गोलीबारी की शुरुआत करती थी और पाकिस्तान की फौज ही उसे समाप्त कर देती थी। और आज वहां से गोलीबारी शुरू तो पाकिस्तान की फौज करती है मगर उसको समाप्त भारत की फौज करती है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, वहां से गोली चलती है तो यहां से गोला चलता है। इतना अंतर आ गया सोनिया जी, ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा।
इंडिया में टीवी चैनलों पर मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल और सरहद की सूरत हाल की कवरेज जारी है और चैनलों का कहना है कि हुकूमत ने बीएसएफ और फौज को सख्त से सख्त जवाब देने की हिदायत दी है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी कोई नई बात नहीं, लेकिन इस मरतबा इस तरह की शदीद फायरिंग का क्या मतलब है, इस बारे में मैंने सहाफ़ी और तज़ियाकार और भारत पाकिस्तान के दरमियान सहाफ़ियों की राबता कार तंजीम सैफमा से वाबस्ता इम्तियाज़ आलम से बात की और पूछा कि इस वक्त जारी फायरिंग के पसपर्दा क्या कोई नए अवामिल हैं।
देखिए, ये तीन साल में इस शदीद किस्म की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी इससे पहले नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ की अफवाज ने ये जाहिर किया कि वो काफी टफ होंगी, खासतौर पर हिंदुस्तान के आर्मी चीफ नए हैं, उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि बहुत मौसर किस्म की और स्ट्रेटजी किस्म की का जवाब दिया जाएगा। लगता यह है कि दोनों अतराफ जो हैं टफ जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मसला ये भी है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का सिलसिला टूट गया है, और जब से हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा का दौरा मुअत्तल हुआ और उसके बाद मुलाकात ना हो सकी नवाज शरीफ में और वजीर आजम मोदी में, इस असना में लगता यह है कि दोनों तरफ काफ़ी कम्युनिकेशन का फासला बढ़ गया है, और मुझे ये लग रहा है कि ये टेंशन बढ़ेगी कुछ और, क्योंकि अभी लगता यह है कि आज मंगल वाले दिन यानी ट्यूसडे को दोनों DGMOs के दरमियान टेलीफोन रब्ता हुआ है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ BSF के जो डायरेक्टर हैं उनका बयान पढ़ के कि उन्होंने इनकार किया है कि वो फ्लैग बीटिंग जो करते हैं उससे उन्होंने इनकार किया है, इस बात के साथ कि पिछली दफ़ा उन्होंने 18 बार दरख्वास्त की थी तो वो पाकिस्तान ने इतफाक नहीं किया था उस फ्लैग बीटिंग के लिए।
अच्छा।
और उन्होंने मामला जो है इंटीरियर मिनिस्टर को और वजीर दिफा को भेज दिया, वजीर दिफा भी दौरा करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक यानी सियासी सतह पर उठाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि सियासी सतह पर उठाया जाए तो क्यों ना वजीर आजम मोदी और नवाज शरीफ जो है आपस में रब्ता करें और इस बात को रोकें।
इम्तियाज़ साहब, आपने बात की नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की, तो एक ख्याल ये भी है कि भारत में चूंकि इंतखाबात होने वाले हैं रियासती असम्बलियों के, हुक्मरान जमात BJP को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात की ज़रूरत है अंदरूनी सियासत के लिए। उधर पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, वहाँ भी नवाज शरीफ के खिलाफ एक मुहिम एक तरह से छिड़ी हुई है, तो कहीं कोई अंदरूनी सियासत का खेल तो नहीं हो रहा सरहदों पर?
देखिए, जिस तरह भी नवाज शरीफ इधर आए हैं दबाव में तो उन्होंने कश्मीर पे बहुत जोर दिया है, इसी तरह से हमें नजर आता है भारत में वो काफी इस मसले पे मीडिया में और हुकूमती लोग और BJP के लोग काफी इस पे दबाव बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं। यकीनन इसका ताल्लुक इंतखाबात से भी है, अंदरूनी सियासत से भी है, और ये हम देखते हैं दोनों तरफ कि ये बैरूनी ताल्लुकात के मामले को या पाक भारत ताल्लुकात के मामले को बिगाड़ा या उछाला जाता है सियासी मफाद के लिए दोनों तरफ।
एक ख्याल ये भी उभर कर सामने आ रहा है, कई लोगों ने इस तरह की बात की है कि नवाज शरीफ ने चूंकि भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की थी तो ये एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को पसंद नहीं आई, इसीलिए हालात जो है वो इस तरफ संगीनी की तरफ जा रहे हैं भारत के साथ ताल्लुकात में।
मेरा ख्याल है कि वो तो एक दूसरा मौजू है, मेरा ख्याल ये है कि पाक फौज जो है बहुत मसरूफ है, हमारी जो मगरबी सरहद है नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे फाटा और नॉर्थ वजीरिस्तान में फौज बहुत मसरूफ अमल है, और कहा यह जा रहा है कि सर्दियों तक और सर्दियों के बाद भी ऑपरेशन चलेगा, तो बहुत बड़ी तादाद है फौज की, कोई 1,40,000 लोग वहाँ मसरूफ अमल हैं, और बाकी भी मुल्क में जैसे बलूचिस्तान है और कराची है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ऐसी है कि फौज का बड़ा हिस्सा वहाँ एंगेज है दहशतगर्दी के खिलाफ, और मैं समझता हूँ कि ये फौज, मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये पाक फौज के पाकिस्तान की फौज की किस तरह मफाद में है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गर्मा गर्मी की जाए, क्योंकि वो तो पहले ही दूसरे वहां से बहुत मसरूफ अमल है।
ये थे सहाफी और तज़ियाकार इम्तियाज़ आलम। दोनों मुल्कों के दरमियान इतनी शदीद बमबारी के बाद अब इनके दरमियान ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस बारे में मैंने भारतीय अखबार द न्यूज दी हिंदू की सहाफी सुहासिनी हैदर से बात की।
आप शायद एक तरफा मतलब बयान दे रही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लग रहा है कि भारत का क्या पैगाम है, भारत यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो तो है कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं और इस वजह से शायद वहां से गोलीबारी ज्यादा हो रही है। इतना जरूर है कि जितनी गोलीबारी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है 10 साल में शायद कुछ ही वाकये होंगे जहां इतनी सारी गोलीबारी हुई है और इतने सिविलियंस को टारगेट किया गया है दोनों तरफ पे, और ये डेफिनेटली कंसर्न की बात है। और आज शायद यूएन से भी एक मैसेज आया है, एक बयान आया है, लेकिन इंडिया में जो मानना है वो पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी से ज्यादा गोलीबारी हुई है। इतना बेशक है कि जो नई सरकार है यहाँ भारत में उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो अपना रिटेलिएशन करेगी वो उसी तौर पे करेगी जिस तरह से वो अपने यहाँ गोलीबारी देख रही है। तो जिस तरह से आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है भारत की तरफ से भी बहुत मतलब सीरियस गोलीबारी हुई है और काफी सिविलियंस उस तरफ भी शायद मारे गए हैं। इतना भी है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी बहुत ही शदीद ज्यादा गोलीबारी चल रही है, लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में हम ये सीज फायर वायलेशन में बढ़ोतरी देखते हैं। भारतीय सेना के का बयान है कि ये इसलिए है क्योंकि जो विंटर के महीने हैं, जो स्नोज जब तक आ जाती हैं इन जगहों में, उसके पहले पाकिस्तानी आर्मी चाहती है कि जितने इन्फिल्ट्रेशन वो कर सकती है वो विंटर के पहले हो सके। तो इसलिए अगर आप देखें कि 18-20% ज्यादा सीज़फ़ायर वायलेशन हम इसी महीने में देखते हैं।
जी, अभी आपने भी कहा कि बहुत पहले नहीं देखी गई इतनी शदीद बमबारी जिस कस्म की अब हो रही है, तो यहाँ क्या ये समझा जाए कि डिप्लोमेसी के रास्ते या उसके चांसेस कम हो रहे हैं?
जरूर, आप अगर देखें तो शायद गवर्नमेंट का भी बयान है कि जब तक ये गोलीबारी बंद नहीं होगी तो शायद डिप्लोमेसी काम भी नहीं कर सकती है। जितने पिछले दिनों में एक बार जो कमांडर्स ने बात करने की कोशिश की थी वो नाकामयाब थी, और अब हमें बताया जा रहा है कि और कोशिशें भी नहीं होंगी जब तक ये गोलीबारी दोनों तरफ से खत्म नहीं होती है। कौन पहल करेगा ये जरूर अभी तक इस पे प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि किस तरफ से पहले मतलब पहल होगी बात करने की। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, 8 दिन से जो सीज फायर वायलेशन चल रहे हैं और रात को जो फायरिंग हो रही है, अभी तक उनको खत्म करने की कोई बात नहीं हो रही है।
आपको क्या लगता है सुहासिनी कि भारत की जो हुकूमत है क्या वो पाकिस्तानी फौज और हुकूमत दोनों को एक ही नजर से देख रही है, या उसे लगता है कि दोनों के नजरिए या पॉलिसी में कुछ फर्क है?
इतना जरूर है कि यहाँ के जो जानकार हैं, जो सलाहकार हैं भारतीय सरकार के, उन्होंने जरूर कहा है कि जो हम LOC पे देख रहे हैं ये पाकिस्तानी आर्मी का मतलब रवैया है भारत की तरफ, और इसी वजह से वो उनको शायद सरकार से थोड़ा अलग मानती है। इतना जरूर मानती है कि सरकार का वहां इस्लामाबाद में जो सरकार है उसका रावलपिंडी पे कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से भारतीय सरकार बिलीव करती है उसका अपने आर्मी पे कंट्रोल है। लेकिन इतना जरूर देखना पड़ेगा कि जो हो रहा है वहां LOC पे, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है अब कि वो अपने फोर्सेस को एक फ्री हैंड दे रही है कि जहां उसको प्रोवोकेशन दिखता है, जहां फायरिंग होती है, तो वो रिटेलिएशन के लिए उनको फ्री हैंड मिला गया है। तो जो मतलब देखने वाली बात है कि अगले 48 घंटों में, अगले 3-4 दिनों में, बल्कि अगर ये गोलीबारी कम नहीं हुई तो क्या ये एक फुल स्केल एस्केलेशन भी हो सकता है इस माहौल में।
जी, तो इस वक्त आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल या फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है आपको?
देखिए, ये डे टू डे पे डिपेंड होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिप्लोमेसी भी चलती है और जो वॉर लाइक एटमोसफेयर भी होता है वो बहुत जल्दी उभर जाता है और जल्दी ही कुछ और माहौल बन जाता है। अब अगर आप देखें तो आगे कुछ हफ्तों में तो डिप्लोमेसी को तभी चांस मिलेगी अगर लगता है कि दो प्रधानमंत्री कहीं आगे इसकी डोर उठाना चाहते हैं। इतना जरूर है कि दोनों शायद नवंबर में अब मिलेंगे काठमांडू में
जी।
और उसके पहले अगर कोई डिप्लोमेसी की पहल हो सकती है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें हमें बताया जा रहा है कि डिप्लोमेसी का कोई हाथ नहीं है।
ये थी भारतीय अखबार दी हिंदू की सहाफ़ी सुहासिनी हैदर, जो बात कर रही थी पाक भारत कशीदगी पर। इसी मौजू पर मज़ीद तज़िया हम करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसमें आप सुन सकेंगे पाकिस्तान में दिफाई तज़िया कार तलत मसूद के साथ हमारी एक बातचीत, और साथ ही हम बात करेंगे بھارت کے سابق سفارتکار اور کانگریس رہنما منی شنکر ائیر سے بھی. ان کے سامنے بھی ہم نے کچھ سوال رکھے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں ویب سائٹ پر نظر ڈالتے ہیں جہاں ایک خبر ہے کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے ہیکرز نے پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ ہیک کر لی ہے. ہیکرز کے بلیک ڈریگن نامی گروہ کی اس کارروائی کو جماعت کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کا رد عمل سمجھا جا رہا ہے جس میں انہوں نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی شیلنگ پر تنقید کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم کو متنبہ کیا تھا. ہیکرز نے ویب سائٹ پر جماعت کے پرچم کو بھارت کے قومی پرچم سے تبدیل کر دیا ہے اور پاکستانی عوام، فوج اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری کے نام پیغام لکھا ہے کہ کسی قسم کے تشدد کے بغیر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو کبھی حاصل نہیں کرے گا. یہ سچ ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا. بھارتی ہیکرز نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگلی بار کشمیر کی طرف انگلی اٹھا کر بھی دیکھیں تو بھارتی نقشہ کچھ ایسا ہو جائے گا. بلاول بھٹو نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کشمیر کے حوالے سے کئی بیانات دیے تھے جس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرح کا رد عمل سامنے آیا ہے. اس خبر کی مزید تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں bbcurdu.com پر. سیربین آپ bbcurdu سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ نازیہ گلزار.
بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلے جا رہے ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کی جانب سے دیے گئے 322 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری ہے. بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 321 رنز بنائے. پاکستانی فاسٹ بالر جنید خان زخمی ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ اور ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں حصہ نہیں لے سکیں گے. متحدہ عرب امارات میں جاری سیریز کے پہلے میچ سے قبل تربیتی سیشن میں جنید خان کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی. جنید خان کے زخمی ہونے سے پاکستانی ٹیم کی بالنگ کو مزید دھچکا لگا ہے. آف اسپنر سعید اجمل کی معطلی اور پھر حفیظ کے زخمی ہونے سے ٹیم پہلے ہی خاصی کمزور تھی. آسٹریلیا کے خلاف سیریز میں اب تک پاکستانی ٹیم فتح حاصل نہیں کر سکی. وائز ٹی ٹوینٹی میچ میں اسے 6 وکٹوں اور پہلے ون ڈے میں 93 رنز سے شکست ہوئی ہے. ٹینس کے شنگائی ماسٹرز مردوں کے سنگل مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں برطانیہ کے آندے مرے نے پولینڈ کے یہ یوجینوویچ کو 7-5 اور 6-2 سے شکست دے دی، جبکہ امریکہ کے جیک ساک نے جاپان کے کئی نشیکوری کو 7-6 اور 6-4 سے مات دی. آئی سی سی پیپلز چوائس ایوارڈ کے لیے 5 نامزد کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. فہرست میں آسٹریلیا کے فاسٹ بالر مچل جانسن، بھارت کے فاسٹ بالر بونیش کمار، سری لنکن کپتان اینجلو میتھیوز، جنوبی افریقہ کے ڈیل سٹین اور انگلینڈ خواتین ٹیم کی شارلٹ ایڈورڈ شامل ہیں، جبکہ فہرست میں کوئی پاکستانی کھلاڑی جگہ نہیں بنا سکا. ووٹنگ کی ڈیڈ لائن 30 اکتوبر رکھی گئی ہے اور ایوارڈ کے ونر کا اعلان 5 نومبر کو دبئی میں کیا جائے گا. ای سی بی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ افشا ہونے والی رپورٹ کا تعلق گزشتہ ایشز کے دوران کیون پیٹرسن کے رویے سے ہے. کرکٹ کی ایک معروف ویب سائٹ کرک انفو نے 5 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے بارے میں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 34 سالہ کھلاڑی پیٹرسن کی ایشز کے دوران غلطیوں کی فہرست ہے.
کھیل کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئی تھیں نازیہ گلزار. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحد پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، مزید 5 ہلاکتوں کی اطلاع ہے. اس موضوع پر پروگرام کے اگلے حصے میں بھی ہم تجزیہ جاری رکھیں گے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے احمد رضا کی زبانی.
پاکستان اور بھارت کی فوجوں کی ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر ایک دوسرے کے سرحدی علاقوں میں گولہ باری کے نتیجے میں مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرحد کے دونوں طرف فوجوں کی گولہ باری سے 3 دن میں 17 لوگ مارے جا چکے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حکام کے مطابق غیر قانونی شراب پینے سے کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کابل کے قریب 4 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کے مجرم قرار پانے والے 5 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ شام کے کرد علاقے کوبانی کے نواح میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور کرد فورسز کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی اطلاعات ہیں۔ اس سال کیمیا کا نوبل انعام خوردبین کی دیکھنے کی قوت بڑھانے پر 2 امریکی اور 1 جرمن سائنسدان کو دیا گیا ہے، اور یورپی کمیشن نے برطانیہ کے پہلے جوہری بجلی گھر کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین میں ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری شدید فائرنگ اور کشیدگی کی۔ ابھی تک آپ نے اس حوالے سے مختلف رپورٹیں سنی ہیں، انٹرویو سنے ہیں، اور اسی تجزیے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے بات کی ہے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود سے، اور پوچھا ہے کہ کیا بھارتی فوج کی کوئی اہداف ہیں یا پھر یہ معمول کی گولہ باری ہے؟
ان کے اہداف یہ ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ اس کو اب اندرونی معاملہ سمجھا جائے، پاکستان اس کے بارے میں کوئی معاملہ نہ اٹھائے، اور اگر پاکستان انڈیا سے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو پھر کشمیر کو اس کو بھول جانا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اندرونی لحاظ سے وہ کشمیر میں کافی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ جو دفعہ 370 ہے ان کے آئین کا، جس کے لحاظ سے کہ کشمیر کی ایک شخصیت ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں
جی۔
تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں جموں اور کشمیر میں، اس میں بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ بی جے پی کی کافی کامیابی حاصل کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر مسلسل دباؤ رکھا
جی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ پاکستان کی فوج کی حکمت عملی بھی کوئی ہے یا صرف اپنے خیال میں وہ ایک جوابی کارروائی کر رہی ہے؟
جی، کوشش تو یہ ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر امن رہے، اس لیے کہ پاکستان کو بالکل یہ نہیں سوٹ کرتا کہ انڈیا سے اس وقت معاملات خراب ہوں یا الجھ جائیں، اس لیے کہ پاکستان کی افواج آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مغربی سرحد کے اوپر بھرپور طریقے سے ان کی انوالومنٹ ہے۔ ایک تو اندرونی انسرجنسی شمالی وزیرستان میں، جس طریقے سے ہماری فوج جو ہے اس وقت ملوث ہے اور مصروف ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی امریکہ اور نیٹو کی افواج کی انخلا ہو رہی ہے، تو ان کی نظریں مغربی سرحد پر بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی صورت میں مشرقی سرحد پر بھی کوئی ہنگامہ ہو اور ایسا انتشار ہو جس کی وجہ سے ان کی وہاں سے توجہ ہٹے
جی۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندرونی جو سیاسی حالات ہیں وہ بھی اس کی گنجائش نہیں ہے اس میں کہ پاکستان جو ہے انڈیا سے اس وقت تعلقات خراب کرے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے بڑی حد تک، میں یہ کہوں گا بڑی حد تک انڈیا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو اور انڈیا کو دونوں کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت لائن آف کنٹرول پہ پرابلم کھڑی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں ممالک کے یہی مفاد میں ہیں
جی،
عوام کے یہی مفاد میں ہیں۔
ابھی آپ نے اندرونی سیاست کی بات کی تو کچھ مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرحد پر ہو رہا ہے، یہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے پاکستان میں، کہ نواز شریف نے جس طرح بھارت کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، تو اس پر جو ہے یہ اس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔
میں نہیں اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ میرا نہیں خیال ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کی افواج کو بالکل یہ نہیں سوٹ کرتا کہ وہ دو فرنٹس کھول لیں، چونکہ اس وقت وہ اندرونی جو انسرجنسی ہے اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں ان کی پوری توجہ ان کو چاہیے کہ دی جائے، اور اگر یہ مشرقی فرنٹ بھی کھل جاتا ہے اور اس میں کافی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کسی صورت میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس وقت نہ صرف اندرونی لحاظ سے سیاست میں ایک بڑی الجھن اور انتشار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر اور اقتصادی حالات پر بھی بڑا پاکستان میں دباؤ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی نہ افواج کو سوٹ کرتا ہے نہ پاکستان کی سیاسی قیادت کو۔
پاکستان سے یہ تھے دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود. ادھر دلی میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے بھارت کے سابق سفارتکار اور کانگریس رہنما منی شنکر ائیر سے اسی حوالے سے بات کی.
سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ ایک ایسے وقت میں جب وزیراعظم مودی نے ایک پازیٹو طریقے سے شروعات کی تھی, نواز شریف بھی اس طرح آئے کہ ان کی مخالفت بھی ہو رہی تھی لیکن انہوں نے بھی اس کا جواب مثبت طریقے سے دیا, تو ایک ایسا ماحول جو بنا تھا اچانک صورتحال خراب ہوتی گئی اور اب ایل او سی پر اتنی زبردست کشیدگی ہے جو بہت کم ایسی دکھائی دی, اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟
وجہ بس یہ ہے کہ نہ اس طرف نہ اس طرف وہ بدھی دکھا رہی جا رہی ہے جس کی ضرورت ہے آج کے دن. اب ٹھیک ہے کہ ان کے فائرنگ کے کارن ہمارے بچے مر رہے ہیں لیکن ہمارے فائرنگ کے کارن ان کے بچے مر رہے ہیں, اور میری سہانوبھوتی ایک ہی ہے دونوں طرف تک کہ بچوں کو مرنا نہیں چاہیے, بزرگوں کو مرنا نہیں چاہیے, عورتوں کو مرنا نہیں چاہیے, ہم لوگوں کے جیون کا کھیل نہیں بنانا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم گاندھی کے ملک ہیں اور ہمیں جو بھی ہماری ناراضگی ہو, جو بھی کمی ہو ہمارے رشتوں میں, اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, وہ بندوق نہیں ہے, وہ مذاکرات ہے.
تو مذاکرات کی بات تو ہوتی رہی ہے لیکن آخر کوئی تو کر رہا ہے, کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟
دونوں طرف سے ہو رہا ہے. اب ان کو جبکہ ہم نے ان سے کہا ہے, ٹھیک ہے, کہہ دیا ہے کہ آپ حریت سے بات نہ کریں, ہم سے بات کیجیے گا, تو اس کو سویکار کرنے میں کیا دقت ہے ان کو؟ یدی واقعی وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم کو کیا اعتراض ہونی چاہیے کہ وہ مذاکرات سے بات, کہ وہ حریت سے بات کریں؟ کرتے آئے ہیں اتنے عرصوں سے, ان کو کچھ فائدہ ملا ہے؟ نہ تو پاکستان کو کچھ فائدہ ملا ہے, نہ تو کشمیریوں کو کچھ فائدہ ملا ہے, نہ تو حریت کو کوئی فائدہ ملا ہے,
اور
نہ تو ہم کو کوئی نقصان ہوا ہے.
اور ایل او سی پر لوگ مر
اور ایل او سی پر آج لوگ مر رہے ہیں اس مت بھید پر.
تو یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہا کہ دونوں جانب سے ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک پرسپشن یہ ہے کہ نواز شریف مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, شاید اس لیے جو ہے سچویشن ہے. یہاں پر یہ پاکستان میں پرسپشن ہے کہ شاید یہاں پر ڈومیسٹک کمپلشن یہ کہ انتخابات ہو رہے ہیں ہریانہ اور مہاراشٹر میں, ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے. تو حقیقت کیا ہے؟
یہ میرے خیال میں دونوں طرف سے غلط فہمیوں کو پھیلا کر اپنا جو سٹینڈ ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حقیقت بس یہ ہے کہ ہاں پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں مت بھید ہیں, اور ایسے مت بھید ہیں جس پر کہ لمبے طور پر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے.
یہ تھے بھارت کے سابق سفارتکار اور کانگریس رہنما منی شنکر ائیر جو ہمارے ساتھی شکیل اختر سے بات کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا, جہاں امریکہ کی سرکردگی میں کارروائی کرنے والی اتحادی افواج نے دولت اسلامیہ کے ان جنگجوؤں کے خلاف اب تک سب سے موثر و مسلسل حملے کیے ہیں جو ترکی اور شام کی سرحد پر واقع شامی قصبے کوبانی پر حملہ آور ہیں. دوسری جانب ترکی میں حکومت کے فوجی امداد نہ دینے کے فیصلے کے خلاف کرد شہریوں نے مظاہرے کیے ہیں جن میں 9 افراد ہلاک, جبکہ 9 شہروں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اس موضوع پر میں نے ٹرکش سروس کے ہمارے ساتھی محمود حسیجے سے بات کی اور پوچھا کہ یہ مظاہرین ہیں کون.
Göstericiler ağırlıklı olarak Türkiye'de yaşayan Kürtler, ancak bazı sol gruplar, sol partiler...
یہ مظاہرین ترکی میں رہنے والے کرد ہیں اور یہ مختلف یونینز اور تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ کچھ مظاہرے بنیاد پرست مسلمانوں نے بھی کیے ہیں. اس لیے کرد مظاہرین اور بنیاد پرست مظاہرین کے درمیان بھی تصادم ہوئے ہیں, جبکہ کرد مظاہرین اور پولیس کے درمیان بھی تصادم ہوئے ہیں, اور ان مظاہروں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ ان کے مطالبات ہیں کیا؟
Göstericiler Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini iddia ediyorlar. IŞİD'i
کرد مظاہرین کا یہ دعویٰ ہے کہ ترکی بنیاد پرست IS کی امداد کر رہا ہے تاکہ شام کے کردوں کو کمزور کیا جا سکے. اس لیے انہوں نے ترک حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ IS کے جنگجوؤں کو ترکی اور شام کی سرحد استعمال کرنے سے روکے اور کوبانی کی حفاظت کے لیے ترک حکومت کارروائی کرے. لیکن ساتھ ساتھ وہ ترک فوج کی براہ راست مداخلت کے بھی مخالف ہیں, کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اگر ترک فوج شام میں داخل ہوئی تو وہ IS کے ساتھ ساتھ شام کے کردوں کو بھی کچلیں گے.
ترکی کی حکومت مظاہرین کو دبانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے اور اتنی ہلاکتیں کیوں ہو رہی ہیں؟
ترک گوینک گشتری گسترجلرین گسترلرین ایلیگل اولدونو ve şiddet içerdiğini söyleyerek
Türkiye ki security forces ne muzahiron ko gair qanuni aur pur tashaddud kehkar unhe rokne ki koshish ki thi. پھر تصادم صرف پولیس اور کرد مظاہرین ہی کے درمیان نہیں ہوئے بلکہ کرد مظاہرین اور بنیاد پرستوں کے درمیان بھی ہوئے ہیں اور انہی تصادم کی وجہ سے 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
یہ بتائیں، ترکی کی حکومت کوبانے میں داعش کی پیش قدمی کو روکنے میں ہچکچا کیوں رہی ہے؟
Türkiye Kobane ile ilgili herhangi bir adımın Suriye hükümetine
karşı... Türk hükümet ka mavkıf hai ki Kobane mein koi bhi karwai Shami hükümet ke khilaf karwai se mashroot hona chahiye aur ye ki ittidal pasand kurdon ko bhi baaghi shamiyon ka hissa hona chahiye aur wo Shami hükümet ke khilaf ladai ladein lekin jo kurd Shami hükümet ke saath hain wo baaghiyon ki ladai ka hissa nahi banna chahte aur wo sirf khud mukhtari chahte hain جبکہ ترکی حکومت شام کے کردوں کی خود مختار حکومت بنانے کی مخالف ہے کیونکہ ترکی کو یہ خدشہ ہے کہ ترکی کے رہنے والے کردوں کو بھی پھر خود مختاری حاصل کرنے کی ترغیب ملے گی۔
یہ تھے ٹرکش سروس کے ہمارے ساتھی محمود حسیجے، جنہوں نے بتایا کہ مظاہروں کے درمیان ہلاکتوں کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ اسی موضوع پر تجزیے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں یہاں میرے ساتھ موجود ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں مشرق وسطیٰ کی امور کے محقق طارق سلیمان۔ طارق، ترکی کے دولت اسلامی آئی ایس ایس کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں کافی شکوک ہیں، تو کیا ترکی کوئی اقدام اٹھائے گا آئی ایس ایس کے خلاف؟
ہاں جی، پہلے تو یہ کہ ترکی کے خلاف جو آئی ایس ایس کے حوالے سے، داعش کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں، وہ اصل میں اس وجہ سے ہیں کہ ابھی تک ترکی نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، جبکہ اس کی پارلیمنٹ حالیہ سیشن میں ترکی کی حکومت کو یہ اتھارٹی دے چکی ہے کہ وہ نہ صرف آئی ایس ایس کے خلاف قدم اٹھائے بلکہ وہ اپنی فوجیں بھی انگیج کر سکتی ہے سیریا اور شام میں، سیریا اور عراق میں۔ لیکن کوبانے کی اس المناک اسٹیٹ نے، جہاں امریکہ کے اور اس کے الائز کی بوم دم اسٹریٹجی کو، کی ہولونیس کو، انہوں نے کھوکھلے پن کو نمایاں کیا، وہاں ترکی کے جو ڈائلیماز ہیں ان کی ڈومیسٹک، ریجنل اور بین الاقوامی سطح پہ، ان کو بھی ہائی لائٹ کی ہے۔ اب ترکی کی یہ ڈیمانڈ کرنا کہ شام میں نو فلائی زون بنایا جائے اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھائے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بشار الاسد کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس آئی ایس ایس کی ڈیفیٹ کے ساتھ مشروط کیا جائے۔
اچھا،
اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، اور یہ دو ایلیمنٹس کے، جو کرد، ترکی کے کرد کی پارٹی ہے جسے دہشت گرد پارٹی کہا جاتا ہے، پی کے کے، جس کے ساتھ وہ حال ہی میں پیس ٹاکس میں انگیج رہی ہے اور اس میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترکی کا یہ خیال ہے کہ اگر اس وقت کوبانے میں جا کے یہ کردوں کو اجازت دی جائے، ترک کردوں کو، کہ وہ ان کی ہیلپ کریں یا ترک کی آرمی ان کو ہیلپ کرے، تو اس سے پی کے کے اپنی حالت کو بہت جلدی بہتر کر لے گی، اس کی وجہ سے پیس ٹاکس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ انڈن ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ترکی کو اس چیز کا بھی خیال ہے کہ اس کا ایک ریجنل رول ہے،
جی جی جی،
اور اس ریجنل رول کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو جو ڈومیسٹک مشکلات کا سامنا ہے،
جی،
اس کا بھی خیال ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ابھی فوری طور پر،
جی،
وہ کوئی قدم اٹھانے
اٹھا رہا نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک ہیں، وہ ترکی سے کیا کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرے؟
اصل میں اس وقت امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور جو ان نیمڈ سورسز جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی نالا ہیں اس وقت، وہ جان ایلن بھی کو بھیج چکے ہیں یہاں پہ ترکی میں تاکہ وہ نیگوشیٹ کرے کہ کسی طریقے سے ترکی کے جو کنسرنز ہیں اس کو امریکہ انکارپوریٹ کرے، اور وہ کنسرنز دو ہیں، ایک تو بشار الاسد کا جس طرح تذکرہ کیا ہے پہلے، اور دوسرا یہ ہے کہ کرد جو ہیں سیریا کے، وہ فری سیرین آرمی کو جوائن کریں تاکہ وہ ان کے تحت جو ہے نا اس کو ریپلیس کیا جا سکے۔ امریکہ اور نیٹو اس وقت بہت شدید طور پہ چاہتا ہے کہ ترکی اس میں پارٹیسپیٹ کرے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ترکی کے کچھ کنسرنز ہیں جس کو ایڈریس کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ ترکی اس میں جمپ کرے۔
تو یہ بتائیں کہ اب ترکی خود کس حد تک اندرونی سیاست اور سلامتی کے لحاظ سے متاثر ہوگا، خاص طور پر کردوں کے مظاہروں کے بعد؟
آپ یہ دیکھ لیں کہ آلریڈی جو مظاہرے ہیں وہ تقریباً 30 شہروں تک پھیل چکے ہیں،
جی،
اور 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، یا ان کی رپورٹ ہو چکی ہے, جبکہ پی کے کے کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ترکی کی حکومت کا کچھ نہ کرنا اس کے کرنے سے زیادہ مسائل پیدا کرے گا اس کے لیے.
تو ایک بات اور بتائیں کہ ترکی کے صدر کو مطمئن کرنے کے لیے مغرب کیا باقاعدہ طور پر پھر سے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟
اس طرح کا کوئی واضح پالیسی شفٹ نظر نہیں آتی, نہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, نہ ترکی کے, وہ نیٹو کے کسی کیپٹل میں اس طرح کی کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے. اس لیے لگتا یہ ہے کہ ترکی کو اپنی فل ڈیمانڈ سے کم ڈیمانڈس تک ہی گزارا کرنا پڑے گا. اس کو شاید نو فلائی زون بھی میسر نہ ہو اس اسٹیج پہ.
جی بہت بہت شکریہ طارق سلیمان, یہ تھے مشرق وسطی کے امور کے ماہر طارق سلیمان. ایبولا وائرس سے متاثر ہو کر اسی سال مغربی افریقہ کے 3 ملک گنی, سیئرا لیون اور لائبیریا میں 3400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم اسپین میں صحت کا بہترین نظام ہونے کے باوجود وہاں سامنے آنے والا کیس جو ہے اس مختلف سوالات کو جنم دے رہا ہے. اس پر تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے. سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. ایبولا وائرس سے متاثر ہو کر اسی سال مغربی افریقہ کے 3 ملکوں گینی, سیئرا لیون اور لائبیریا میں 3400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. تاہم اسپین میں صحت کا بہترین نظام ہونے کے باوجود وہاں سامنے آنے والا کیس مختلف سوالات کو جنم دے رہا ہے. اسپین میں اس کیس کے بعد سے تشویش پائی جاتی ہے اور حفاظتی انتظامات تیز کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب ای ایم ایف نے ایبولا سے متاثر افریقیائی خطے کو سنگین معاشی نتائج سے خبردار کیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ہسپانوی نرس ٹریسا رومیرو مغربی افریقہ سے باہر اس مہلک وائرس کا شکار ہونے والی پہلی یورپی شہری ہیں. انہوں نے میڈرڈ میں ایبولا سے متاثرہ 2 ہسپانوی مشنریوں کا علاج کیا ہے. ان کو ان کے شوہر اور دیگر 3 افراد کے ہمراہ دارالحکومت میڈرڈ کے ایک اسپتال میں دیگر مریضوں سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ آج صبح ایبولا سے متاثرہ ایک اور مریضہ کو اسپتال لایا گیا, جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایبولا سے متاثرہ ہسپانوی نرس کی دوست ہیں. اسپین میں اس وقت 50 سے زیادہ افراد کو نگرانی میں رکھا جا رہا ہے. میڈرڈ میں بی بی سی کی نامہ نگار لوسی ولیمسن کا کہنا ہے کہ منگل کو اسپتال کے عملے میں کام کے دوران خوف و ہراس دیکھنے میں آیا. ہسپانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ نرس کے پڑوسیوں نے ایمرجنسی سروسز کو فون کر کے معلومات حاصل کی کہ آخر کیسے وہ عوامی مقامات پر یا ایک ہی لفٹ استعمال کرنے کے بعد اپنے بچوں کی اس مرض سے حفاظت کر سکتے ہیں. دوسری جانب اسپین کے وزیر اعظم ماریانو رجوئے نے مکمل شفافیت کا وعدہ کرتے ہوئے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور ساتھ ساتھ چوکنا رہنے کو بھی کہا. آج پارلیمان میں سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا,
پہلا کام تمام مریضوں کا علاج کرنا ہے جو اس بیماری سے متاثر ہوئے. اب تک ایسا صرف ایک مریض سامنے آیا ہے. دوسرا مقصد ان تمام لوگوں پر نظر رکھنا ہے جو متاثرہ مریضوں سے رابطے میں ہیں. تیسرا کام اس بارے میں تحقیقات کرانا ہے کہ آخر کیا ہوا اور کیوں یہ بیماری لگی. اور چوتھا عوام کو واضح کرنا کہ ایسی صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ماہرین کو ان کا کام کرنے دیں, کیونکہ ہم اپنے ماہرین پر بھروسہ کرتے ہیں. اسپین میں صحت کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے.
جنیوا میں بی بی سی کے نامہ نگار ایموجن فالکیس کا کہنا ہے کہ جب سے یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تب سے عالمی ادارہ صحت نے اس بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک لائبیریا، گینی اور سیرا لیون میں صحت عامہ کے خراب نظام پر زور دینا شروع کر دیا۔ ادارے میں کام کرنے والے ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ وہاں ایسے جدید اسپتال قائم کیے جائیں جہاں سخت سے سخت بیماریاں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات لیے جا سکیں اور انفیکشن کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لیکن بی بی سی کے نامہ نگار کہتے ہیں کہ میڈرڈ کی نرس کے کیس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ صورتحال اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے جس کا سب نے سوچا تھا۔ عالمی ادارے صحت کے ایک معروف مشیر پروفیسر پیٹر پائٹ نے خبردار کیا ہے کہ طبی عملے میں ایبولا کے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی جہاں ہیلتھ کیئر کا جدید نظام موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر حیرانی نہیں ہوئی کہ ہسپانوی نرس اس مرض کا شکار ہو گئی۔ ایسے مزید کیسز یورپ اور امریکہ میں بھی سامنے آ سکتے ہیں، تاہم یہ امکان کم ہے کہ یہ بیماری اسی تیزی سے یہاں پھیلے گی جیسے کہ افریقہ میں۔ پروفیسر پائٹ نے خبردار کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی حرکت جیسے کہ آنکھوں کو رگڑنا سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ چھوٹی سی غلطی جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر سیرا لیون میں ایبولا سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے والے افراد کی لاشیں دفنانے والی ٹیموں نے ہفتہ وار رسک الاؤنس کی عدم ادائیگی پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کر دی ہے۔ منگل کو کسی بھی میت کو نہیں دفنایا جا سکا۔ ہڑتالی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات مان نہیں لیے جاتے تب تک وہ کسی میت کو نہیں دفنائیں گے۔ نائب وزیر صحت مدینہ رحمان کہتی ہیں کہ اب ورکرز کو تنخواہ دے دی گئی ہے۔
آخری بار انہیں پچھلے بدھ کو اجرت دی گئی تھی، لیکن مجھے ابھی پتا چلا کہ پچھلے ہفتے تو انہیں اس سے بھی پہلے ہفتے کے پیسے دیے گئے تھے۔ میں نے آپ کو ڈاکیومنٹ دکھائے، ان پر کمرشل بینک کی مہر لگی ہے کہ وہ وصول کیے جا چکے ہیں۔ یکم اکتوبر کو مہر لگنے والے چیکس کو تو اب تک کلیئر ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسے بحران میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ایک ہفتے کے لیے اجرت کو روکے رکھنا غیر حقیقت مندانہ ہے۔
ادھر لائبیریا، گنی اور سیرا لیون میں ایبولا کی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکہ نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ امریکہ میں لائبیریا کے سفیر نے بی بی سی کو بتایا کہ متاثر افراد کے علاج کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سینٹرز قائم کرنے اور ایمبولینسز کی ضرورت ہے۔ ادھر بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے خبردار کیا ہے کہ ایبولا وائرس پھیلتے رہنے کی صورت میں خطے کی معیشت کو سنگین نتائج کا سامنا ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایبولا سے متاثر ہو کر اسی سال مغربی افریقہ کے تین ملکوں گنی، سیرا لیون اور لائبیریا میں کوئی 3400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مغربی افریقہ میں ایبولا کے سبب ہلاک ہونے والوں میں اکثر افراد ہیلتھ ورکرز تھے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمالہ خان سے سنا، جس میں آپ نے یہ سنا کہ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے سینئر اہلکار نے خبردار کیا ہے کہ طبی عملے میں مزید ایبولا کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ایبولا کتنی خطرناک بیماری ہے اور اگر یہ مزید پھیلتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اور اس پر یہ کہ اگر یہ مرض بھارت یا پاکستان جیسے ملکوں میں پھیلتا ہے تو کیا یہ ممالک اور ان کے طبی نظام اس لائق ہیں کہ اس بیماری سے لڑ سکیں۔ اسی بارے میں میں نے پاکستان میں پروفیسر ایمرجنسی میڈیسن آغا خان کی یونیورسٹی کے ڈاکٹر جنید رزاق سے بات کی، ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، ایبولا میں دو تین چیزیں مختلف ہیں کمپیئر ٹو جو باقی بیماریاں جو ہمارے ملکوں میں، خاص کر کے پاکستان جیسے ملک میں بہت کامنلی پھیلتی ہیں۔ تو ایک تو اس میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مورٹیلیٹی ریٹ وہ بہت ہائی ہے، یعنی کہ اس کے جو زیادہ تر جو مریض ان کو بیماری لگتی ہے
جی
وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے۔ اور تیسرا جو اس میں ایک بڑا واضح فرق اب نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ایٹ رسک ہیں وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز اور اس طرح کا عملہ جن کا کام ہوتا ہے مریضوں کا خیال کرنا، ان کے اندر جو ڈیتھ ہوئی ہیں، جو برا آؤٹ کم ہوا ہے وہ کافی حد تک پریشان کن ہے۔
اچھا،
تو پاکستان میں جس طرح سے ہم یہ ڈینگی وغیرہ ڈینگی انفیکشن دیکھتے ہیں، ملیریا، ٹائیفائڈ اور بہت ساری بیماریاں جو فلو، لیکن اس میں اتنی مورٹیلیٹی نہیں ہوتی اور اتنی آسانی سے پھیلتا نہیں ہے اتنی تیزی سے، تو یہ فرق ہے نہیں.
اچھا یعنی کہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ پھیلتا بھی آسانی سے ہے اور موت بھی ہو جاتی ہے فوراً. تو یہ بتائیں کہ افریقہ
جی
افریقہ کے جو ممالک براہ راست تھے ایبولا سے متاثر ہو رہے ہیں, مثلاً لائبیریا ہے, سیرا لیون ہے, نائجیریا, اگر وہاں ایبولا مرض پھیلتا ہے یعنی اگر قابو نہیں کر پاتے اسے تو کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو ہیلتھ سسٹم کولیپس کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو علاج کرنے کا وہ ہسپتالوں کے تھرو ہے, کلینکس کے تھرو ہے. مریض آتے ہیں ہسپتالوں میں, وہاں پہ ڈاکٹرز نرسز ٹریٹ کرتے ہیں, وہ مریض بہتر ہو جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. لیکن اس بیماری کی وجہ سے کیونکہ جو رسک ہے ہسپتال میں کام کرنے والوں کا اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کنٹرول اگر نہیں کیا گیا تو پورا ہیلتھ سسٹم جس میں ڈاکٹرز نرسز اور جو پرووائڈرز ہیں اگر انہوں نے کام چھوڑ دیا, گھر بیٹھ گئے, ہسپتالوں میں آنا چھوڑ دیا, تو سب سے پہلے تو ہیلتھ سسٹم کولیپس کر جائے گا, جو کہ دیکھ رہے ہیں ہم. ان بہت سے ممالک میں سب سے بڑی جو شارٹیج آ رہی ہے, پرابلم آ رہی ہے, وہ لوگوں کی آ رہی ہے. کوئی ٹیک کیئر کرنے والا, کوئی ٹریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ان بہت ساری جگہوں پہ.
جی.
اور سیکنڈلی جو اب بات ہو رہی ہے جس پہ اتنا زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, وہ اٹس ناٹ جسٹ ہیلتھ کرائسس, صرف صحت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سیکیورٹی کا ایشو بن گیا ہے. تو ابھی جو یونائٹڈ نیشنز کی اپیل ہے اس میں انہوں نے اس کو سیکیورٹی تھریٹ فار دا ورلڈ ڈیفائن کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ سڑکوں پہ اس طرح سے آنے لگیں گے, جب لوگوں کو کیئر نہیں ملے گی, اور اس سے جو ہنگامہ آ رہی بلوا اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے سسٹم پہ وہ ختم ہو جائے گا, تو ایک ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ انارکی والی سچویشن ہو جائے گی.
اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک جنوبی ایشیا یا خاص کر پاکستان میں ایبولا وائرس سامنے نہیں آیا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض سامنے آ گیا تو کیا پاکستان میں اتنی سہولتیں موجود ہیں کہ ان حالات سے نپٹا جا سکے؟
دیکھیں یہ تو کافی مشکل سوال ہے. پینک تو نہیں پھیلانا چاہیے, لیکن ہمیں اندازہ ہے ہماری پاپولیشن کی جو ریگولر ڈے ٹو ڈے ہیلتھ ایشوز ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے اس وقت. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا سسٹم ابھی اس کو برداشت کرنے کے قابل ہے, اور میں نے بہت کلیئرٹی سے بھی سنا بھی نہیں ہے کہ پلانس کیا ہیں اس کے لیے. ہم کئی سالوں سے بیسک ایک بیماری ڈینگی سے لڑائی لڑنے میں مصروف ہیں. ہم کراچی میں کام کرتے ہیں, پتہ ہے کراچی میں کتنا زیادہ اسٹرگلنگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے. اگر اس میں چند اس طرح کے مریض آ گئے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو لگ گئے, تو ہسپتالوں میں کام کرنے کے لیے ہمیں لوگ کہاں سے ملیں گے, وہ کیا رسک لیں گے, وہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. لیکن ہم تو سوچ کے ڈرتے ہیں, اللہ کرے یہ چیز نہ آئے ہمارے ملکوں میں.
یہ تھے آغا خان یونیورسٹی کے پروفیسر جنید رضا. امریکہ کے بیشتر اور ایشیا کے بعض حصوں میں آ جانے والے چند گھنٹوں کے دوران مکمل چاند گرہن ہوگا. آج کے گرہن کے دوران چاند نارنجی یا لال نظر آئے گا, اور اس کا سبب ہماری فضا میں پھیلی سورج کی شعائیں ہوں گی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, فراز ہاشمی کی زبانی.
یہ چاند گرہن گرینچ کے معیاری وقت کے مطابق 8 بجے شروع ہوگا اور 10:25 پر مکمل ہوگا. واضح رہے کہ یہ اس سال ہونے والا دوسرا چاند گرہن ہے. زمین کا یہ واحد قدرتی سیارہ پوری طرح زمین کے زیر اثر چھپ جائے گا. آج کے چاند گرہن کے دوران چاند نارنجی یا لال رنگ کا نظر آئے گا, اور اس کا سبب ہماری فضا میں پھیلی سورج کی شعائیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ اس چاند گرہن کو بلڈ مون, خونی چاند یا لہو رنگ چاند کہا جا رہا ہے. اگر موسم نے اجازت دی تو شمالی امریکہ, آسٹریلیا, مغربی اور جنوبی امریکہ اور مشرقی ایشیا کے بعض حصوں میں ستاروں کو دیکھنے کے شائقین اور آسمان پر نگاہیں رکھنے والے افراد اس کا نظارہ کر سکیں گے. پاکستان میں چاند نکلتے وقت چاند گرہن کی ہلکی سی جھلک دیکھی جا سکتی ہے, جبکہ بھارت کے مشرقی علاقوں میں یہ ذرا دیر تک نظر آ سکتا ہے. یورپ, افریقہ اور برازیل کے مشرقی حصوں میں رہنے والے افراد اسے نہیں دیکھ پائیں گے. اس سے قبل مکمل چاند گرہن رواں سال 15 اپریل کو ہوا تھا, جبکہ آئندہ مکمل چاند گرہن اگلے سال سن 2015 میں 4 اپریل کو متوقع ہے. واضح رہے کہ اس سال کی طرح آئندہ سال بھی 2 بار مکمل چاند گرہن ہوگا. اس سال ہونے والے دونوں چاند گرہن یہودیوں کے تہواروں کے ساتھ ہو رہے ہیں, جبکہ اگلے سال بھی دونوں چاند گرہن بالکل اسی سال کی طرح یہودیوں کے تہواروں کے دن ہوں گے. ہانگ کانگ کے خلائی میوزیم میں اس کا نظارہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے, جبکہ جاپان میں یوگا کرنے والوں نے بلڈ مون کے اندر یوگا کی مشقیں کیں.
یہ تھے فراز ہاشمی، اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھے زیاد ظفر، اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض یہاں لندن میں انجام دیے جے میگانی نے، جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
جان لیوا وائرس ایبولا سے متاثر ہونے والا پہلا امریکی شہری ٹیکساس کے اسپتال میں فوت ہو گیا ہے. پاکستان اور بھارت کی فوجوں کی ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر ایک دوسرے کے سرحدی علاقوں میں گولہ باری کے نتیجے میں مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرحد کے دونوں طرف فوجوں کی گولہ باری سے 3 دن میں 17 لوگ مارے جا چکے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں حکام کے مطابق غیر قانونی شراب پینے سے کم 19 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. افغانستان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کابل کے قریب 4 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کے مجرم قرار پانے والے 5 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے. شام کے کرد علاقے کوبانی کے نواح میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں اور کرد فورسز کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. اور اس سال کیمیا کا نوبل انعام خوردبین کی دیکھنے کی قوت بڑھانے پر 2 امریکی اور 1 جرمن سائنسدان کو دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.